اب آپ دیکھیے کہ مومن اور درخت کے تقابل میں چند چیزیں جو ہم سب ہی کے فائدے کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح بندہ مومن کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہوتے ہیں. بعض لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے, ان کو نماز کا حکم دیتے ہیں, کبھی شوہروں کی بات ہوتی ہے, کبھی بیویوں کی. کسی بھی انسان سے آپ کوئی بھی چیز توقع کرے نا کہ وہ دین کی کرے, تو اس کی اصل چیز یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر اضافہ کروائیں, روٹ کاز بڑھائیں. جتنا اندر جائے گا ایمان اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ باخر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر ایمان ہو, اللہ کی محبت ہو, اور پھر اس کا اظہار نماز اور دین کی دوسری چیزوں میں نہ ہو. پھر دوسرے ایک اور چیز کیا ہے کہ درخت کو زمین کے ساتھ ساتھ غذا کے لیے آسمانی غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا, ہوا سے آکسیجن لیتا ہے. اسی طرح بندہ مومن کھانے کے لیے خوراک جو مرضی کھا لے, جسم کو موٹا کر لے, طاقت کی چیزیں کھائیں, لیکن اس کو وہی الہی کے علم کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ آج اولادوں کو اتنا پڑھانے لکھانے, دنیا کی اتنی ان کی خواہشات پوری کرنے کے باوجود وہ ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنتی اکثر؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان کی دنیاوی خوراک کا بھی بہت انتظام کیا, دنیاوی تعلیم کا بھی کیا, لیکن ہم نے ان کو وہی الہی کے ساتھ اس طرح نہیں جوڑا جیسے کہ جوڑنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کبھی کوئی آندھی آتی ہے تو کمزور درخت جو ہوتے ہیں وہ مضبوط درختوں پر گرتے ہیں, اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں بہت سارے درخت اکٹھے ہوتے ہیں نا تو گرنے والوں کو گرنے سے بچا لیتے ہیں, ہلکا سا جھولتے ہیں, دوسرا پھر اس کو سپورٹ کر کے دوسری طرف سے ڈال دیتا ہے ادھر. اسی طرح جہاں کبھی کوئی حالات کی آندھی چلتی ہے نا تو کمزور ایمان والے اگر گرنے بھی چاہیں, گرنا بھی چاہیں, تو مضبوط ایمان والا شخص ان کے لیے سہارا بن جاتا ہے. کسی کو ہمت کم ہو رہی ہے, کسی کے اندر نیکی کا شوق کم ہو رہا ہے, کوئی عبادت چھوٹ رہی ہے, تو کمزور ایمان والے کو سہارا دیتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ درخت جتنا اوپر بڑھتا ہے نا اتنا ہی اندر سے بھی بڑھتا ہے, اندر بھی اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں. اس سے بھی بندہ مومن کے لیے ایک بہت ہی پیارا سبق ہے, اور وہ کیا کہ جتنا وہ بظاہر لوگوں کی نظروں میں نیکیوں میں عام ہو رہا ہے, معروف ہو رہا ہے قرآن کی وجہ سے, درسوں کی وجہ سے, مسلمان حج کرنے کی وجہ سے, کوئی بھی اتنا ہی اس کو اپنے اندر بھی تقویٰ بڑھانا چاہیے. اگر اندر ایمان نہیں ہوگا نا, تقویٰ کم ہوگا, تو اوپر کا پھیلاؤ بھی گر جائے گا. آپ دیکھیے کہ جڑ جو ہوتی ہے اگر وہ باہر نکال دیں تو سوکھ جاتی ہے نا, اور وہ زمین کے اندر دبے تو ہری رہتی ہے, کام کرتی ہے. اسی طرح جو اصل چیز تقویٰ, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت ہے نا, اس کو چھپانا چاہیے. یہ ایک سیکرٹ ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں. بعض تو کہتے ہیں فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ بندے نے یہ عمل کس نیکی سے کیا ہے, کس نیت سے کیا ہے. ہم جب اپنے تقویٰ کا بڑا اظہار کرنے لگتے ہیں نا, یہ خواب دکھتے ہیں, ہمیں تو یہ ہے, ان کی تو یہ کرامت ہے, تو آپ سمجھیں کہ پھر ایمان کا درخت جو ہے وہ سوکھنے لگتا ہے. لہٰذا اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی کوئی خوبی, کوئی ایسی بات جو دوسروں سے اللہ نے اس کی چھپائی ہے, تو اس کو خود بخود دوسروں کے سامنے پیش نہ کرتا پھرے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ درخت کے پانی کو اگر روک لیں تو اس کی گروتھ رک جاتی ہے. بندہ مومن کو بھی جب قرآن سے کاٹ لیا جاتا ہے نا, تو اس کی بھی گروتھ کم ہونے لگتی ہے. آج تو دیکھیں تو ایسے ہی کٹے ہوئے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد دکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. مرجھائی بھی شکلیں بن جاتی ہیں, چند دن بھی پانی کے بغیر ان درخت نہیں رہ سکتا. تو بندہ مومن جس کا قرآن سے ایک رسمی تعلق تو ہر ایک کا ہی ہوتا ہے, لیکن شعوری تعلق نہیں ہوتا, تو اس کے چہرے سے وہ چمک ختم ہو جاتی ہے, اس کی زندگی میں وہ چیز نہیں محسوس آتی کہ جس کو دیکھ کے واقعی لگنا چاہیے کہ اس کے چہرے پہ وہ خوبصورتی نہیں رہتی جو کہ قرآن والے کے یا دین والے یا ایمان والے کے چہرے پہ ہونی چاہیے. پھر ایک اور بڑا خوبصورت تقابل ہے کہ جتنا کسی درخت پر پھل لگتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا ہے. اسی طرح بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ جتنی خیر دے دے, جتنی اس کی زندگی میں خوبصورتی آتی جائے, اتنی ہی اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے, اس کا رزق مال و دولت کی زیادتی اس کو متکبر نہیں بناتی. اسی طرح اس کے اندر علم زیادہ آتا جائے, وہ اس کے درجے بڑھ جائیں, اس کے نمبر زیادہ آ جائیں, اس کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ اکڑتا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ درخت جو ہوتے ہیں عموماً, اور خاص طور پہ یہاں کھجور ہی کے درخت کو ہم ساتھ رکھیں, تو گرمی کے موسم میں درخت زیادہ بڑھتے ہیں سردیوں کی نسبت. سردیوں میں عموماً گروتھ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح بندہ مومن مشکل حالات میں زیادہ کام کرتا ہے. فزادت ہم ایمانا, جتنی مشکل آتی ہے, حالات مشکل ہیں, رکاوٹیں آ رہی ہیں, پابندیاں لگ رہی ہیں, مشکلات ہیں, ہر وقت ہی ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے ارد گرد, تو اسی طرح اس میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بنتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ درخت جو ہوتے ہیں نا، یہ تھکی ہوئی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہوتے ہیں. درختوں کو دیکھیں تو آپ کو بہت سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے. اسی طرح بندہ مومن دوسروں کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ جس سے ذکر لالہ میں ہو ٹھنڈک وہ مومن ہے. یعنی مومن دوسروں کے لیے کوئی اٹکتا ہوا کانٹا نہیں ہوتا، ہر وقت یس کرو وہ نہ کرو، حکم چلانے والا، روک ڈالنے والا مومن نہیں ہوتا. بلکہ بندہ مومن جو ہوتا ہے یہ تو بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ٹھنڈک کا سبب ہوتا ہے. اس کا اخلاق، اس کی چیزیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی شخصیت، اس میں اٹریکشن ہوتی ہے. کوئی بیکار گندا اجلا پجلا بال بکھرے ہوئے اس طرح کا نہیں ہوتا بندہ مومن. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ درخت کڑی دھوپ میں لوگوں کے لیے چھاؤں کا سامان ہوتے ہیں. اسی طرح بندہ مومن دوسروں کے دکھ بانٹتا ہے. بڑے تھکے ہوئے دکھی لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اپنے دل کا غبار نکالتے ہیں، اس سے مشورے مانگتے ہیں، تو ان کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے غم دور ہو گیا ہے، اچھے مشورے دیتا ہے. علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک بندہ مومن کی صفات کو بیان کیا کہ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. قہاری کہتے ہیں قہر سے پاکیزہ نفسی، جلال، غلط باتوں پہ فولاد ہونا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں ہر وقت بس میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا نام ہی یہ مومن ہونا ہے، ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے کہ جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں نا، وہاں آکسیجن بہت ہوتی ہے اور ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں کا ماحول بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آج بھی سائنس کہتی ہے کہ بندہ بہت ٹینشن ہو تو کسی ایسے باغ میں چلا جائے جہاں بہت سبزہ ہے. بالکل اسی طرح جب بہت سارے مومن ایک جگہ مل کے بیٹھتے ہیں نا، جب ان کا ایک چھوٹا سا باغ بن جاتا ہے، کوئی ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا ٹھکانہ دے دیتا ہے، تو وہاں بھی نیکیوں کا موسم بہار آ جاتا ہے. وہاں کا ماحول دوسروں سے فرق ہے. لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے. تو بندہ مومن دوسروں کے لیے بہار بنتا ہے، خزاں نہیں بنتا. پھر آپ دیکھیے کہ درخت ماحول کی امپیورٹیز کو دور کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں. اسی طرح بندہ مومن معاشرے کی گندگی کو چوستا ہے. تنہاؤن عن المنکر کا حکم کیوں ہے؟ کہ ان کی گندگیوں کو ختم کرو، ماحول کی ان چیزوں کو نکالو اور اس کی جگہ اچھی چیزیں دو. بندہ مومن گندے ماحول میں نہیں رہ سکتا، وہ جہاں ہوگا آکسیجن بن کے لوگوں کو دین کے احکامات، دین کی باتیں بتائے گا، پھر دوسروں کی گندگی باتیں لے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تانوں کے جواب میں دعائیں دیتا ہے. کسی درخت کی طرف لوگ پتھر پھینکتے ہیں اور وہ جواب میں پھل پھینکتا ہے. اسی طرح بندہ مومن بھی لوگوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے آم توڑنے کے لیے پتھر پھینکا تو جواب میں درخت نے اینٹ پھینکی؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو؟ کبھی بھی نہیں. یہ فطرت کا اصول ہی نہیں ہے. درخت دینے ہی والا ہے، پھل دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، سایہ دے رہا ہے، سہارا دے رہا ہے. اسی طرح بندہ مومن بھی کوئی نہ کوئی کام دین کے فائدے کا، لوگوں کے فائدے کا کرتا ہی رہتا ہے. جس طرح درخت تھکے ہوئے مسافروں کو ٹیک دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، اسی طرح مومن بھی اپنی زندگی کا مشن یہی بناتا ہے کہ میں نے تھکے ہوئے انسانوں کو سہارا دینا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ رات میں، کہ جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ درخت کٹنے کے بعد بھی نفع مند ہوتا ہے. ہاں، مثلاً اس کی فرنیچر بن جاتا ہے لکڑی سے، اس کے درخت چھال سے کیا کچھ نہیں بنتا. بالکل اسی طرح بندہ مومن مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے. اس کی خیر، اس کے پروجیکٹس، اس کی کتابیں، اس کا علم، اس کی چیزیں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. امام بخاری کو ہی سوچ لیجئے، کیا کہاں کب سے دنیا سے گئے ہوئے لیکن آج تک ان کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ درخت جتنا مرضی اوپر چلا جائے زمین سے اپنا رابطہ نہیں کاٹتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. جڑوں سے جو کٹ جاتے ہیں نا وہ مرجھا جاتے ہیں. بندہ مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جتنا مرضی اوپر چلا جائے لیکن زمین کیا تھی؟ خود ہی سوچیں کہ جس زمین پہ وہ درخت لگتا ہے، جہاں سے اس کو ایمان ملتا ہے، پھل ملتا ہے، وہ اس سے اپنا رابطہ نہیں کاٹتا، کبھی بھی محسنوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. کہیں سے علم ملا، کہیں سے اللہ کی محبت ملی، تقویٰ ملا، ایمان ملا، تو وہ کٹ کٹ کے رہنے والا अलग रहने वाला नहीं बल्कि एक ग्रुप बन के रहने वाला होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त साथ साथ होते हैं फिर भी नहीं लड़ते। कभी सुना दो दरख्त लड़ पड़े? इनकी शाखें एक दूसरे के अंदर उलझी होती है लेकिन कितने प्यार से उनको रास्ता दे देती हैं। इसी तरह बंदा मोमिन को भी इज्तमाही ज़िंदगी में मिलजुल के रहना आना चाहिए। लेग पुलिंग का स्टाइल नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी जगह ले लूँ वो मेरी जगह ले ले। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त ख़त्म होने से पहले अपना फल आइंदा के लिए छोड़ जाता है। इसी तरह बंदा मोमिन की ख्वाहिश होती है कि दुनिया से जाने से पहले पहले अपने बच्चों को और अपने शागिर्दों को अपने साथियों को कुछ इस तरह से ट्रेन कर जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी ये फल की सूरत में पीछे बाकी रह सकें। फिर और बहुत सारे तकाबुल हैं। आप सोचेंगे कि ये पता नहीं मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ या ये बातें तो हमें आती हैं, लेकिन अगर आप इमेजिन करें तो बीसियों चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली निगाह बना लें, सोचें दरख्त के साथ क्या कुछ होता है, कैसे होता है। जितना आपको कायनात के साथ मोहब्बत होगी, नेचर पे गौर करेंगे, अल्लाह ताला की इन चीज़ों पे तदब्बुर करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपका दिल खुलता जाएगा और आप ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाएंगे इस दुआ को मांगने के लिए कि अल्लाह जिस तरह दरख्त फ़ायदा देते हैं मुझे भी इस तरह फ़ायदा मंद बना, मैं भी हर हाल में मोमिन रहूँ। दरख्त गर्मी सर्दी में अपना असर नहीं छोड़ता, बंदा मोमिन को भी हर हाल में रहना चाहिए एक जगह पे। फिर आप देखिए कि खजूर के दरख्त को देखे अरब में इसका दिल लगता है, हमारा कहाँ लगता है? हमारा भी हरम, मक्का, मदीना इसके कुर्ब में दिल लगना चाहिए। एक जगह का दरख्त दूसरी जगह जाके लगाएं तो मुरझाने लगता है। इस तरह जब हम अपने मिसफिट माहौल में आ जाते हैं कभी कभी, तो या तो फिर हमें अपनी तासीर देनी चाहिए। अगर हमें लगे कि हमारी तासीर उनके ऊपर है, वो हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, तो ख़तरे की बात है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त जो खजूर का होता है ना, इसके ऊपर कोई परिंदा नहीं बैठता, बेकार कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते। इस तरह बंदा मोमिन जो होता है ना, ये बेकार लोगों को अपने पास नहीं बैठने देता। चलो आओ बातें करते हैं, गॉसिप, फ़ोन कॉल मिला ली, आधा घंटा रॉन्ग कॉल पर बात करते रहे, वक्त नहीं कोई ज़ाया करता। इसका वक्त बंदा मोमिन अपने काम में काम रखता है। सीधा ऐसे लगता है कि सहरा में एक संतरी खड़ा हुआ है और बड़ा उसके अंदर वक्कार होता है। फिर अब देखिए कि ये दरख्त बज़ाहर कोई बहुत खूबसूरत नहीं होता लेकिन फल बड़ा मीठा है। बंदा मोमिन भी कोई शोपीस नहीं है। ये जो हमारे आज के दौर का मसला है कि हर चीज़ ही ज़ाहिर पे आ गई, फिजीक पे आ गई, खूबसूरत करके दिखाते रहते हो, तो हमें कोई अल्लाह ताला ने डेकोरेशन पीस बना के नहीं रखा हुआ, बल्कि उसके लिए दूसरी तरह से इंसान को अपने ऊपर रखना चाहिए। फिर आप देखिए कि दरख्त वैसे भी बढ़ जाते हैं लेकिन जो दरख्त माली की हिफाजत में लगते हैं किसी बाग में, वो ज़्यादा मीठा फल देते हैं। इसी तरह बंदा मोमिन खुद भी उसको अल्लाह ताला हिदायत दे देता है लेकिन अगर उसको सरपरस्ती अच्छी मिल जाए तो वो और ज़्यादा चमक जाता है, दूसरों से अपनी नेकियों का सिला नहीं लेता। और इस तरह एक और चीज़ देखिएगा कि दरख्त हर एक को फल देता है, कोई तासुब नहीं उसके दिल में, इसको देना है उसको नहीं देना। इसी तरह बंदा मोमिन भी तासुब से बचता है, वो ये नहीं कहता ये मेरा है, ये फलां का, ये गैर है, ये अपना है, बल्कि वो उनसे वही काम लेता है जो सबके साथ उसका मामला होता है। फिर एक और तकाबुल देख लीजिए कि दरख्त कुदरत पर इन्हिसार करता है। इसी तरह बंदा मोमिन भी लोगों पर इन्हिसार करने की बजाय अल्लाह की तरफ निगाहें लगा लेता है। दरख्त एक ही सिमत में बढ़ता है, ऊपर ही ऊपर। इस तरह बंदा मोमिन सबसे बेनियाज होकर अपने रब की तरफ पलटता है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। मुखालिफ हवाएं खजूर के दरख्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरह बंदा मोमिन के पाँव में ज़रा भी लर्जिश नहीं आती मुखालिफ माहौल से। फिर आप देखिए खजूर बहुत छोटी सी होती है, दरख्त बहुत बड़ा है लेकिन फल छोटा सा देता है लेकिन होता मीठा है। इस तरह एक ईमान वाला कम बोलता है लेकिन जब बात करता है फ़ायदे की करता है, जंक बातें उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं होती। खजूर के दरख्त को अगर कभी आपने देखा हो तो बहुत सुलझा हुआ दिखता है, उसकी शाखें इधर उधर दूसरे दरख्तों की तरह बिखरी भी नहीं होती। इस तरह बंदा है मोमिन बहुत डिसेंट, साफ़ सुथरा होता है। तो सिर्फ़ एक दरख्त को देख लीजिए और फिर अपने आप को मोमिन कहते हुए सोचें कि क्या दरख्त ज़्यादा मुस्लिम है कि मैं हूँ। अगर आप सारे टाइटल जो अभी तक हम समझ चुके हैं, एक है मुस्लिम, पहला दर्जा होता है मुस्लिम बनो, सबमिट टू अल्लाह ताला। दरख्त पूरे के पूरे मुस्लिम हैं, जहाँ अल्लाह ने लगाया खड़े हैं तो खड़े हैं। हम हैं, हम मुसलमान हैं। आप देखिए नमाज है ना हमारी, उसमें क़याम है, तो दरख्त खड़े हैं मुसलसल क़याम करते हैं। मैं जब भी हाईवे से गुजरूँ और उसके इर्द गिर्द दरख्त, तो मुझे इमेजिनेशन में आता है कि ये कब से खड़े हैं, हम 5-6 मिनट के क्याम के बाद थकने लगते हैं, कुछ रख बिल्कुल झुके हुए दिखते हैं। हाँ, फिर आप देखिए कि हम ज़कात देते हैं, कितनी देते हैं, 2.5%। दरख्त क्या देते हैं, पूरे का पूरा वो 100% ज़कात में दे देते हैं। कोई दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता, लेकिन सब देने वाला मुहसिन के दर्जे पे हुसन करते हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये चीज़ हमारे सामने आएगी तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि हकीकत में हम वाकई कहाँ खड़े हैं। हर दौर में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भेजता है कि जो लोगों को कुरान की तरफ लेके अल्लाह की तरफ लेके आते हैं। हर बंदा अगर उस मौसम का सही फ़ायदा उठा ले तो वो भी नेकियों का एक भरपूर किस्म का दरख्त बन सकता है। एक शेर है बड़ा खूबसूरत अल्लामा इकबाल का, ये गालिबन कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आज अल्लाह की बनाई हुई ये दुनिया सनम कदा बन चुकी है, फिर इब्राहिम को बुला रहे हैं। इनायतों के आगे इब्राहिम का किस्सा आने वाला है, और अल्लाह के कलाम में यही हिकमतें हैं कि कैसे अल्लाह ताला लोगों को सिखाता है। एक और शेर भी है कि उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है, क़ुरान में हो गौता ज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। क्या ये वही कुरान है जो हम कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं? ये आयतें हमने कितनी बार पढ़ी, लेकिन हमारे दिल में कभी भी एहसास कम ही गुज़रता है कि अल्लाह ताला हमें इस किताब से सिखाना क्या चाहता है। तो लिहाजा यहाँ पे इस बात को अगर पूरा कर दूँ कि अगर सच्चा ईमान चाहिए तो उसके लिए फिर बंदे को कुछ काम करने पड़ेंगे। ये भी पॉइंट्स चंद नोट कर लीजिए कि जब इतनी खूबियाँ सुन ली, इतना कुछ कि ईमान के इतने फल, इतना फ़ायदा, तो ईमान मिले कैसे? और दुआ करेंगे अल्लाह ताला मुझे नफ्स ईमान दे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवा खा, अल्लाह तकवा दे, ईमान दे। तो ईमान कैसे बढ़ाएं? नंबर एक, अल्लाह ताला के नामों पर गौर करने से, क्योंकि अल्लाह के नामों पर गौर करना ही बंदे को हकीकत में अल्लाह की मार्फत देता है, और मार्फत ही तो सबसे पहली चीज़ है। फिर उसके बाद कुरान पाक पर तदब्बुर करने से, सिर्फ पढ़ना नहीं, तदब्बुर गौर करने से, इसको पढ़ने पे। फिर उसके बाद हदीस का इल्म हासिल करने से। अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब थे, ईमान में बड़े हुए थे, तकवा वाले थे, तो उनकी सुन्नतों को देखें, उनकी हदीस का इल्म लें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें। फिर इसी तरह कसरत से जिक्र करना हर हाल में, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है ना उसको हम जिक्र करते ही रहते हैं, कोई रस्मी तरीका नहीं, हर वक्त अल्लाह 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 तुझसे मोहब्बत, या अल्लाह, कभी रहमान, कभी रहीम, कभी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, फिर इसी तरह कसरत से दुआ मांगे। दुआ मांगने से एक ताल्लुक कायम होता है ना, क्योंकि जब किसी से दुआ, कुछ बच्चा किससे मांगता है जिससे ताल्लुक होता है, तो जब हम दुआ मांगते हैं ना तो उससे भी अल्लाह ताला से हमें मोहब्बत महसूस होती है। फिर एक और चीज़, कायनात पर गौर करने से, अपने ऊपर गौर करें। वफ़ी अनफुसिकुम, सूरह ज़ारियात में आता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, लोगों तुम्हारी तो अपनी ज़ात में अल्लाह की इतनी निशानी है, क्या तुम गौर नहीं करते? फिर इसी तरह ईमान बढ़ता है अल्लाह ताला की मखलूक पर एहसान करने से। अब देखिए, किसी के बच्चे को प्यार करें तो माँ को उस पर प्यार आता है ना, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, लेकिन जब हम अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। हम जैसा लोगों से रवैया इख्तियार करते हैं ना, अल्लाह ताला हमसे वैसा ही करता है। फिर इसी तरह ये है कि गुनाहों को छोड़ें, बहुत सारे गुनाह हमारे ईमान को दीमक की तरह चाट जाते हैं। नफ्स पर काबू पाने से ईमान बढ़ता है, हर चीज़ जो नफ्स चाहे मांग ले उसको ना दें, जो खाने को दिल चाहे थोड़ा देर से खाएं, बोलने को दिल चाहे सोच के बोलें, कोई चीज़ ख़रीदनी है अभी ना ख़रीदें, नफ्स पर काबू पाएं। फिर जो नेमतें मिली हुई है ना, इस पर गौर करें, इससे भी दिल टूटता है, अल्लाह की मार्फत का यकीन आता है। फिर इसी तरह सहाबा कराम के ईमान अफरोज़ वाक़यात पढ़ें, इससे ईमान बहुत बढ़ता है, बूस्टअप होता है एकदम, कि वो ये कुछ कर गए और हमने क्या किया। फिर आज के दौर में न्यू मुस्लिम से मुलाकात करें, जो कन्वर्ट होते हैं, या उनकी किताबें आप पढ़ें, देखें कि कैसे उनका ईमान एकदम बड़ा होता है, इंशाल्लाह आप फील करेंगे। और ख़ास तौर पर सूरह मोमिनून की जो शुरू की 10 आयतें, ये भी वो सारे तरीके बताती हैं कि जिससे एक इंसान ईमान को बढ़ा सकता है, कदफ लहल मोमिनून से लेके आखिर तक। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको अपने ईमान की फ़िक्र लगा दे, हमें नेकियों का एक सरसब्ज दरख्त बना दे, और हम इस दुनिया से ज़ाया होके ना जाएं, ऐसे ही खंडर ना बना दे अल्लाह ताला हम के, जिससे वाकई आज मरे कल दूसरा दिन। बहुत सारे लोग दुनिया में आए और चले जाएंगे, मैं भी आई और चली गई, क्या बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तभी फर्क पड़ेगा जब हम कोई असर अपना पीछे छोड़ के जाएंगे।
बीसतिन कशजरतिन खबीसा, और मिसाल नापाक कलमे की ऐसी है जैसे कि नापाक दरख्त हो। कैसा है वो? निज तुस्सत मिन फौकिल अर्दी, जिसे उखाड़ लिया जाए ज़मीन के ऊपर से। और मा लहा मिन करार, इसे कुछ भी इस करार न हो, यानी कायम न रह सके। पीछे बंदे मोमिन को एक शजरा तैयबा के साथ ईमान की नस्बत से जोड़ा गया, यहाँ शजरतन शजरत खबीसा को कलेमा खबीसा के बराबर कहा गया। ये कौन सा कलेमा है? शिरकिया कलेमात, अल्लाह के नबी सल्लम की शान में बोले हुए गुस्ताखी के कलेमात, और दीन इस्लाम के बुनियादी रिचुअल्स के खिलाफ बोली हुई बातें। आप कह सकते हैं कि काफिर, कुफर और उससे रेलेवेंट हर बात, हर वो बात जो इस्लाम के बुनियादी ढांचे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो, ये चीज़ कलमा खबीसा है। फिर लख बातें, गंदी बातें, शेर ऐसे जिससे इश्तहा बढ़े, गंदे बोल गाने, ऐसे जुमले जो अल्लाह के नबी सल्लम की शान में शिर्क के साथ बोले गए, हर एक इसके अंदर आ जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं ये शजरे खबीस है। जिस तरह हदीस में कलमा तैयबा को खजूर के दरख्त से तशबीह दी गई, एक और हदीस से कलमा खबीसा को शजरतल खबीसा, अंदराइन का दरख्त, खंजल बोलते हैं इसको अरबी में, अंदराइन। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हें पता है ये कौन सा दरख्त है, और फिर खुद ही बताया कि ये अंदराइन का दरख्त है। बहुत कड़वी चीज़ होती है, दूध भी इसका हाथ को लग जाए तो बार दफ़ा जलन होने लगती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि बज़ाहर कुफर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन होता बड़ा गंदा है। गंदे अफकार, गंदी बातें, गंदे जुमले मुँह से निकलते हैं, और बज़ाहर बहुत फैला होता है इसका दरख्त। कभी आपने ऐसा देखो ना, ये कैक्टस के अंदर होता है, ऊपर बहुत इनका फैलाव होता है लेकिन इनकी जड़ें नहीं होती। का नुज तस्सत मिन, निज तस्सत मिन फौकिलर दी, ज़मीन के ऊपर ही खड़ा हुआ है, देखने में ही इसका पौधा बहुत फैला हुआ था, लेकिन आप ऐसे हल्का सा झटका लेना तो हाथ में आ जाता है। कोई आर्टिफिशियल प्लांट सोचे, मोटे मोटे इसके डंडियाँ सी होती हैं। कुफर का भी असल में यही हाल है कि बज़ाहर देखने में ये बहुत फैला हुआ है, प्रोपेगंडा, हर तरफ आवाज़ें कुफरिया शिरकिया आवाज़ें हैं, लेकिन एक हल्की सी फूक आती है तो सारे उड़ के रह जाते हैं। काफिर के ना आमाल को दुनिया में कोई सुबात हासिल है, हवा का एक झोंका आता है उड़ जाते हैं। इस तरह बग़ैर तकवे और ईमान के जो नेकियां की जाती हैं, वो भी बस हवा के झोंकों के साथ उखड़ जाती हैं। लोगों को देखते देखते एक नेकी का काम शुरू किया, फिर ख़त्म हो गए। मा लहू मिन करार, कोई करार नहीं, ना दुनिया में बातिल पनपेगा। खुल जाल हक का वज़ाहक अल बातिल, कह दीजिए हक आ गया और बातिल चला गया। ना नामे अमाल में इसका वजन होगा। कल मीज़ान अमल में काफिर को रखा जाएगा तो आपने फरमाया कि मोटे ताज़े काफिर का वज़न एक मच्छर के पर से भी कम होगा। ना इसके किसी काम की अल्लाह ताला के हाँ कोई वक़्त होगी। और आज भी जो खलूस के बग़ैर नेकी का काम करता है वो बिल्कुल जड़ कटा हुआ अमल है। थोड़ी सी मुखालफत होती है, लोग वो काम छोड़ते हैं। कभी भी आप नेकी का कोई काम कर रहे हो तो अपने आप से चेक करना चाहें कि क्या ये काम मैं वाकई इस खलूस से कर रही हूँ या ऐसे ही कर रही हूँ, तो आजमा लें। ज़रा सी मुश्किल आई छोड़ दिया, आजमाइश आई छोड़ दिया, किसी की बात अच्छी न लगी छोड़ दिया, किसी ने मजाक उड़ा दिया छोड़ दिया वो अमल, तो समझ लें कि वो बात सिर्फ हवा का हुलारा थी। सच्चा ईमान मुखालफतों से बेनियाज होके और ज़्यादा उस काम को करने लगता है कि हम क्यों इस काम को छोड़ें, बल्कि हम इसको अच्छे तरीके से और अच्छा करेंगे। अब अल्लाह ताला दोनों का अंजाम बता रहे हैं अगली आयात में। फरमा युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलकौलिस्साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और इस पुख्ता कौल की बरकत से अल्लाह ताला जमा लेता है, साबित कदम रखता है अहले ईमान को इस दुनिया में भी और आखरत में भी। और इसके बरक्स वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन वयफ़लुल्लाहु मा यशा, और भटका देता है अल्लाह ज़्यादती करने वालों को और करता है अल्लाह ताला जो वो चाहे। यहाँ साबित कदमी की बात हुई। अल्लाह ताला अपने ईमान वालों को ईमान की वजह से कैसे जमाता है? नंबर एक, दुनिया में, क्योंकि पहले फ़ैफ़िल हयात दुनिया की बात आ गई कि दुनिया में बंदा मोमिन जम जाता है, कोई उसका मजाक उड़ाए, कोई भी दीन की बात उसकी मजाक की करे तो वो छोटी छोटी बातों पे नहीं बदल जाता। इस तरह कोई माहौल बदल गया, किसी दूसरे मुल्क में चला गया, मशरिक से उठ के मगरिब में आ गया तो रंग बदला नहीं। बंदा मोमिन हर जगह साबित कदम रहता है, इस्तकामत के साथ रहता है। دوسرا فی الآخرہ سے دو منظر مراد ہیں، نمبر ایک قبر میں اور اس کے بعد میدان محشر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ برا بن عازب سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دفنانے کے لیے جاتے تو وہاں تھوڑی دیر رک جاتے اور ساتھیوں کو کہتے کہ صلی اللہ العافیہ، اس کے لیے اللہ سے عافیت مانگو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں، بڑی خوفناک شکلوں والے عام حالات میں وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ تین سوال پوچھتے ہیں، من ربو کا، من دینو کا، ماں رسول، من ربو کا، من رسولو کا اور ماں دینو کا۔ تمہارا اللہ کون تھا، تمہارا رسول کون تھا اور تم کس دین پر تھے؟ تو بندہ مومن ان سوالوں کے جواب بڑے آرام سے دے لیتا ہے کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے لے گا، اسلام کا بھی لے لے گا۔ تو یہاں ثابتی فی الحیات دنیا و فی الآخرہ میں، آخرت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوال جواب میں اس کی مدد کرتے ہیں، سرخرو کرتے ہیں اس کو۔ اسی طرح اپوزٹ بھی ہوتا ہے، برے شخص کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ لادری لادری کہہ کر یہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ۔ وہ اس لیے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر، ایک تو نئی جگہ، وحشت، اپنوں سے جدائی کا غم، پھر فرشتے آئے ان کی شکلیں دوسری، پھر سوال جواب ساتھ ہی ساتھ، اور اکثر لوگوں کے لیے تو وہ اچانک ہی پیپر ہوتا ہے نا، کوئی تیاری کا وقت نہیں ملتا، چلتے چلتے موت آئی اور پکڑ کے بیٹھ لے کہ چلو اب ساری زندگی کے سوال جواب بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان کے لیے تیاری کریں پہلے سے۔ وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو بھٹکاتا ہے۔ اس طرح پھر میدان محشر کے بھی کچھ سوالات ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن اتنے پیارے جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگوا دی جاتی ہے کہ یہ بندہ اپنے اس سوال میں کامیاب ہو گیا ہے، پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا غم مرنے کا، دنیا میں تو چھوٹے سے گھر میں ہوں گے، وہاں اتنی بڑی قبر ملے گی، پرسکون، نہ گرمی نہ سردی۔ اصل دعا کرنے کی ضرورت ہے، عمل کریں، ایمان اور عمل، موت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیاری کریں بس، پھر اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا۔ اور اس کے برعکس جب ایک بندہ اس سے ہٹے گا تو پھر اس کے لیے بھٹکنا ہی بھٹکنا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اب یہاں تک دو مختلف کرداروں کی بات کر دی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیش کر کے کہا۔ ایک روایت سن لیجیے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میت کو چھوڑ کر جب گھر والے جاتے ہیں تو میت کو زندہ کر دیا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے اور وہ جوتوں کی آوازیں سنتا ہے۔ آپ سوچیے اب یہ کیسے، یہ غیب کے معاملے ہیں، ہمارا ایمان ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی روح اس کے اندر لوٹا دی جاتی ہے، پھر فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی تصویر دکھا کے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ عبد دنیا میں نوروں میں نور اللہ کہے گا، وہ تو پتہ نہیں وہاں کیا کہے گا، عبدہ و رسولہ کے لفظ آتے ہیں حدیث میں۔ پھر فرشتے اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو صحیح کام نہ کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو بدل دیا ہے، اور پھر اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا، دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو قبروں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ اچھا کر دے گا، اور فرمایا اس کی قبر 70 ہاتھ کھول دی جاتی ہے۔ ہاتھ عربی زبان میں یہاں سے لے کے یہ کونی تک ہے، انگلی کو اس کو ذرا بولتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں تو ہاتھ یہاں تک ہے نا، 70 ہاتھ اس کی قبر اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اس کو وسعت کا احساس ہونے لگتا ہے اور اس کی نعمتیں بھر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے۔ دیکھیے اللہ نے سب کو ایک ہی سب کچھ دیا تھا، ایک ہی جیسا دیا تھا، لیکن کچھ نے قدردانی کی، مان گئے، کچھ کفر پہ آ گئے نہ شکری کر کے۔ کل سارے کام ختم ہو جائیں گے، ان کے سارا کچھ رہا لیکن دنیا میں کچھ نہ ملا۔ اگلی آیتوں میں اب اللہ تعالیٰ انجام بتاتے ہیں کہ آخر یہ جو لوگ ایسے بھٹکے، ان کی سزا کیا تھی، کہ اللہ نے نعمتیں دی تو سبھی کو تھی ایک جیسی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو صحیح طرح سے فائدہ نہ اٹھایا۔ شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، الم تر الذین بدلوا نعمۃ اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے، اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی دوزخ میں۔ کیسی ہے وہ جگہ، جہنما، جہنم ہے وہ، یسلونہا، وہ جھونکے جائیں گے اس میں، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا کیا تھا ان لوگوں نے، کیا کفر تھا ان کا، کیا ناشکری تھی ان کی۔ فرمایا وجعلوا للہ اندادا، انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیے، کیوں، لیدلوا عن سبیلہ، تاکہ بہکائیں اس کو اللہ کے راستے سے، اس کے راستے سے بہکائیں۔ کیا کہا جائے گا ان کو، قل تمتعوا، کہا جائے گا فائدہ اٹھا لو، آرام کر لو، لیکن فإن مصيركم إلى النار، پھر یقیناً تمہارا انجام آگ کی طرف ہے، تمہیں آگ کی طرف جانا ہے۔ یہاں کون لوگ مراد ہیں ان تین آیات میں؟ صحیح بخاری کی آیت کی روشنی میں اس سے مراد کفار مکہ ہیں، خاص طور پہ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا انکار کیا، اللہ نے اپنا رسول چنا، ساری دنیا کو چھوڑ کر ان کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے ان کا اور ان کے ساتھیوں کا جینا دھوبر کر دیا، اور اس طرح سے بھٹکے، اس طرح سے ان کو تنگ کیا کہ بالآخر وہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں گئے اور بدر میں سامنے آ گئے۔ اللہ نے بدر میں ایک سال کے بعد ہی ان سب کو ٹھکانے لگا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں خاص طور پہ بدر کے موقع پہ جو مکہ والوں کی درگت بنائی گئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن عام طور پہ دیکھیں تو ہر اس بندے کے لیے اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے، جس کو اللہ کوئی نعمت دے، جس کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر دے، دین کی نعمت دے، اسلام کی نعمت دے، قرآن کی دے، علم کی دے، اور وہ اس کی ناقدری کر کے دنیا کے کھانے پینوں میں لگ جائے، دنیا کی چیزوں میں لگ جائے، ایسے لوگ پھر نہ شکرے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس دنیا کے دوسرے ایج پہ جو مقام ملے گا وہ دار البوار، ہلاکت والا گھر، بور سے، بار یبورو سے، یعنی ایسے لوگ خود بھی نہیں جاتے بلکہ اپنے پیچھے لگنے والوں کو بھی لگاتے ہیں۔ عموماً دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگ اسی طرح کے کام کرتے ہیں نا، چونکہ جو ایک کر رہا ہے میں بھی وہی کروں گا، سب کر رہے ہیں تو میں بھی یہی کام کروں گا، کہا اچھا کر لو، تو جب وہاں وہ جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے، کیونکہ یہاں لیڈرس ٹائپ لوگوں کی بات ہے، انفیوشل قسم کے لوگ، ان لیڈس کی بات ہے کہ خود نہیں بلکہ اپنی قوموں کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے ہلاکت کے گھر میں رکھا۔ ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات ہے، اگر نیکی کے کسی کام سے خود رکیں تو دوسروں کو نہیں روکنا چاہیے۔ ہمارے لیے کوئی کام مشکل ہو تو اپنی وہ مشکل لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ حل نکالے گا۔ لوگوں کے سامنے ہم اپنے دین کی مشکلات کو پیش کر کے اصل میں ایک سرٹیفکیٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں چھوڑ دو، نہ کرو، مت دو، مت لو، مت کھاؤ، مت پیو، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمیں فوراً پش کریں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر پاتا۔ اللہ کے سامنے بندہ جب اپنا کوئی صحیح مسئلہ رکھتا ہے نا، اور اس کی آج کے دور میں بہترین صورت ہے استخارہ، کوئی کام کروں کہ نہ کروں، جھٹ دو نفل پڑھے، اللہ سے پوچھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین قسم کا انسان کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں کچھ اسی قسم کی بات کہی، قل کہہ دیجئے، لعبادی الذین آمنوا، میرے بندوں کو جو ایمان لائے، پیچھے ایمان کی اتنی باتیں کی، اب ایمان والوں کو پکارو، کتنا پیار آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے، ہاں، کہا بھی ایمان تو لے آئے ہو، اب کیا کرو، یقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وینفقوا، خرچ کرو اس میں سے جو، مما رزقناہم، ہم نے تم کو رزق دیا، کیسے دو، سرم و علانیہ، کبھی پوشیدہ طور پہ دو، چھپا کے دو، کبھی کھول کے دے دو، کیوں، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ کہا کہ اپنے درخت کی گروتھ کو صرف جڑوں تک ہی نہ رکھو، اٹھو اس درخت کے اندر نیکیوں کا، 5 پلرز کا کام کرو، جو لوگ نماز روزہ نہیں کریں گے ان کے حقوق العباد بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اسی درخت کی مثال کو ذہن سامنے رکھے، تنا کاٹ دیں تو کیا اوپر سے برانچز کام آئیں گی، گر پڑیں گی دھڑ سے، ساری برانچز اتار دیں تو کیا دین بنے گا، نہیں بنے گا، وہ ایک پلر بنے گا صرف، اسٹیمپ 5 پلرز آف اسلام۔ پورا سرسبز اسلام کب بنتا ہے، جب ایمان کے بعد پھر نماز، زکوٰۃ، خرچ اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ لوگوں، یہ ساری دولت ادھر ہی کیوں خرچ کر رہے ہو، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن تم نے تھوڑی ختم ہونا ہے، انسان نے تو آگے بھی جانا ہے، تو کیا آگے جا کے کپڑوں کی ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہا ایک اکاؤنٹ آگے کا کھول لو، آخرت ان لمیٹڈ بینک میں کھولو، تاکہ کچھ یہاں سے بچا کے وہاں رکھو، کیونکہ وہاں زیادہ دن رہنا ہے۔ ظاہر کر کے رکھو، چھپا کے رکھو، ورنہ جب موت آئے گی تو ولا اس موت کی صورت میں ہو گیا کیا، لا بیون فیہ ولا خلال، نہ خرید و فروخت نہ دوستی۔ آیت الکرسی کے پہلے بھی یہ آیت آئی تھی، خلال خل سے گہری دوستی، خلتن کی جمع۔ اب اگلے پاروں میں کچھ واحد جمع بھی آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ اور بھی خوبصورت طریقے سے اس قرآن پاک کو سمجھ سکے۔ بے غرض دوست کو کہتے ہیں خلیل، اسی سے خلہ اور خلال کا لفظ آتا ہے۔ دو شخصوں کے درمیان مخلصانہ دوستی، جس کے اندر کوئی بھی لالچ نہ ہو۔ اور بے کہتے ہیں ٹریڈنگ کو، تجارت کو، یعنی آج تو مال چھپا کے بیٹھے ہو، کل وہ لے کے پھرو گے کہ کوئی لے لے اور مجھے اس کے بدلے میں کوئی نیکی دے دے۔ نہیں دے گا کوئی، اس لیے کہ وہ وقت اب ایکسپائر ہو گیا، وہ چلا گیا، ویلیڈیٹی ختم ہو گئی اس کی، لہٰذا اس دنیا سے اوپر اٹھو۔ اب مشکل تو بڑا لگتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو دیں، اپنے وقت، اپنی جان مال کو دیں۔ تو اب اگلی چند آیتوں میں اللہ کی ذات کی کچھ تعریفیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ اتنی بڑی ذات ہے، تمہیں آنر دے رہا ہے کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو، جان کو، مال کو لگا دو۔ اس نے تو زمین و آسمان بنا لیا، اس کے لیے باقی چیزیں بھی مشکل نہیں۔ یہ تمہیں موقع دیتا ہے نماز روزے کے بعد نیکیوں کے، کہ تم کرو تاکہ کل قیامت کے دن تم اس کا فائدہ اٹھا سکو، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ کیا کیا اس نے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اس نے آسمان سے پانی، بلندیوں سے پانی اتارا، جیسے بارش اتاری اسی طرح وحی الٰہی کا پانی اتارا۔ کیوں؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، اس پانی سے پیدا کیے اس نے تمہارے کھانے کے لیے پھل۔ بھوکے نہ مرو، کھا کے رہو، اللہ تمہارے لیے اتنا انتظام کرتا ہے۔ اتنی بڑی مملکت کا مالک، اس کے ساتھ اپنی نسبتوں کو جوڑو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنی بہاریں دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا ہے۔ وہ کوئی بھوکا نہیں ہے تمہاری چیزوں کا، تمہارے وقت کا، تمہارے مال کا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے۔ جو رب پانیوں کے اندر کشتیوں کو چلا سکتا ہے، وہ اپنے دین کی کشتی کو کیوں نہیں تیرا سکتا؟ کیوں فکر کرتے ہو؟ تم اللہ کے اوپر نظریں لگا کے دیکھو، اللہ کیسے تمہارے دین کی کشتی کو پار لگاتا ہے۔ مخالفتوں کے طوفان تمہیں نہیں ڈبوئیں گے اس میں، بس تم اپنی کشتی کو مضبوط کرو۔ اور اس نے صرف کشتیوں کو ہی نہیں رکھا، بلکہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تابع فرما کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو۔ کہاں ایک وقت آ کے دریا اپنا زور توڑ دیتا ہے، اگر یہ پھیل جائیں زمین میں، خشکیوں میں آ جائیں تو کوئی زندہ نہ بچے۔ کون سی ذات ہے جو پانی کا زور توڑتی ہے؟ اللہ کی ذات۔ یہ تو زمین کا کنٹرول ہے نا اس کا، اب آسمان کے کنٹرول کی بات ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے آفتاب کو۔ اتنا بڑا سورج تمہارے لیے کام کر رہا ہے، رات دن چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، تھکتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے رات دن بنے، صبح و شام تمہاری ہوتی رہے، کبھی لمبے دن، کبھی راتیں چھوٹی، یہ سب کچھ اس نے کیا اب تمہارے لیے۔ والقمر، اور چاند کو، تمہارے پھلوں میں جوس آتا ہے تو وہ چاند کی روشنی سے آتا ہے۔ کیسے رات چل بنتی ہے، ٹھنڈک آتی ہے، اتنے پیارے نظام کر رہا ہے۔ اور کیسے چل رہے ہیں یہ دونوں؟ دائبین، تثنیہ ہے یہ دائب کا، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے دابت الارض میں ہم پڑھ چکے۔ دبیب کہتے ہیں ہلکی چال چلنے والے، کرالنگ، رینگنے کے معنوں میں، کہ اتنی تیزی سے چل رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج گھوم رہا ہے یا زمین گھوم رہی ہے۔ داب کہتے ہیں عادت کو، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے۔ مراد ہے ہر وقت اور ہر حال میں چلنا، سیارے ہر وقت چل رہے ہیں، تھک نہیں رہے بلکہ مسلسل چل رہے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں وہ سب دیا جس کا تم نے سوال کیا۔ اور کیا وہ نہیں دیا جس کا سوال نہیں کیا؟ وہ بھی دیا، بن مانگے دیا۔ ہم میں سے کس نے سورج مانگا تھا؟ کس نے چاند مانگا تھا؟ ہم نے کب اپنے ماں باپ مانگے؟ پیدا ہوتی بچہ کب دودھ مانگتا ہے؟ اللہ سب پہلے سے دے کے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ تم مانگو پھر بھی دوں گا، اور بن مانگے بھی تمہیں چیزیں دوں گا۔ جب وہ تمہیں بن مانگے بھی دیتا ہے تو تم کیوں پھر خوشحالی میں اور عام حالات میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتے؟ کیوں صرف مشکلوں میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہو؟ اتنا اس نے دیا اگر تم اس کی نعمتوں کو دیکھو تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمت کو, لفظ نعمت پہ غور کیجئے گا, نعمتیں نہیں ہیں یا لفظ, ساری نعمتیں نہیں ہیں, ایک نعمت, صرف ایک نعمت گننا چاہو, لا تُحْصُوهَا تم نہیں گن سکتے, اس کو اپنے احصاء میں نہیں لا سکتے, گن نہیں سکتے, اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم تو کہتے ہیں نا بڑی بڑی نعمتیں ہیں, صرف ایک نعمت کی بات کریں, مثلا پانی پیتے ہیں, کیسے غیر محسوس طریقے سے پانی منہ سے گزرتا ہے, پیٹ میں جاتا ہے, پھر جسم میں پورا حرکت کرتے ہوئے نکل جاتا ہے. کبھی ہم نے اسے ایک نعمت کا حق ادا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن صرف ایک نعمت نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی اور ساری زندگی کی نیکیاں کھا جائے گی. کوئی شخص ایسا بھی ہوگا وہ کہے گا اللہ مجھے میرے اعمال پہ بخش, میرے اعمال کی وجہ سے تو میرا حساب کر, اور کہا جائے گا ٹھیک ہے فرشتوں سارے اس کے عمل زندگی کے نیکیوں میں اس کے پلڑے میں ڈال دو, اور دوسری طرف ایک ایک کر کے نعمت ڈالو, اور ایک آنکھ ڈالی جائے گی اور وہ نعمت آنکھ کی بھاری ہوگی, ساری عبادات چھوٹی ہوگی. ہم کہاں بات کریں, ایک ایک نعمت اتنی بڑی ہے, اس کا حق نہیں ادا کر سکتے, باقی کہاں کریں گے. اللہ نے ہمارے اندر فیکٹریاں لگائی ہوئی, ناک کی, آنکھ کی, کان کی, کتنے نا شکر ہیں, پھر بھی روتے ہی رہتے ہیں, دوتے ہی رہتے ہیں. پوری صورت کا پیمانہ شکر ہے, شکر نہیں ادا کرتے. وَاسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, شکر کرو, اللہ نے تمہیں کھاتا پیتا بنایا, لیکن اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, لیکن انسان بڑا زیادتی کرنے والا, بڑا ہی نا شکر ہے, اللہ کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے. چاہیے تو کیا تھا کہ اس کی پیشانی حی القیوم کے آگے جھکی رہے, دل اس کی عظمت اور کبریائی کے احساس سے لبریز رہے, زبان پہ اس کی حمد و ثنا کے ترانے ہوں, لیکن انسان تو اتنا برا ہے کہ ہر وقت نشکرہ پن کرتا ہے. پھر دیکھیے مبالغے کے سیگے ہیں, ظلوم, ظلوم, ظالمہ, ظالم عام لفظ ہے, لیکن ظلوم بہت نہ ظلم کرنے والا, اور کافر سے کفار, بہت نشکرہ, اس کی ناقدریوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتی ہوں کیا, زبان سے, دل سے اور عمل سے اس کا حق ادا کرتی ہوں کیا, مس یوز تو نہیں کرتی. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جس کا کھاؤ اسی کو گھورو, ہاں یہ کیفیت تو نہیں, جس تھالی میں کھائیں اسی میں چھید کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی اصلاح کرنے والا, نعمتوں کی قدر دانی کرنے والا بنا دے. یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.